بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النازعات كمختصر في التفسير الدرس كآغاز کرتے ہیں. سورة النازعات مکی سورت ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے یعنی یہ مدنی سورت نہیں ہے، اور کیونکہ آخری پارے کی تفسیر ہم کر رہے ہیں جزء عمہ کی تفسیر، تو اس میں اکثر سورتیں مکی سورتیں ہیں، تو آج کی نشست کی ابتدا اس موضوع سے کرتے ہیں، مکی اور مدنی صورتیں یا مکی و مدنی آیات. اور آسانی کے لیے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں تدبر قرآن کے دروس میں، لیکن شاید ساتھیوں کے پاس وقت نہیں ہے مراجعہ کا اور ریویژن کا، تو میں مختصر سے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اور کوشش کر دوں کہ آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ ہمیں فنگر ٹوز پہ یاد آ جائے. رول آف ٹو یاد رکھیں، رول آف ٹو، دو کا رول یاد رکھیں، یعنی دو باتیں کروں گا میں، ہر چیز میں دو باتیں کروں گا تاکہ آسانی سے ہمیں یاد آ جائے. مکی اور مدنی دو قسم کی آیات ہوتی ہیں. مکی آیات وہ آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی آیات وہ آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. یہ قول راجع ہے، اس میں علماء کا اختلاف، لیکن یہی قول راجع ہے علماء کا. مکی وہ آیتیں ہیں یا وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی وہ آیتیں یا وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. مکی آیات اور مدنی آیات کا فرق کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے اعتبار سے. نمبر ایک انداز بیان، نمبر دو پیغام. انداز بیان میں دو چیزیں یاد رکھیں، مکی صورتوں میں جو انداز بیان ہے دو چیزوں پر مشتمل. نمبر ایک سختی اور شدت کے الفاظ ہوتے ہیں، انداز بیان سخت ہوتے ہیں اور شدت کے الفاظ ہوتے ہیں. نمبر دو آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدنی آیات کا انداز بیان نرمی اور آسانی کی آیات ہوتی ہیں، اور آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مخاطب جو دو قسم کے لوگ ہیں، یا مومن ہے یا کافر ہے، ہجرت سے پہلے اکثر جو مخاطب تھے عمومی طور پہ مشرکین تھے، کافر ہی تھے. ہجرت کے بعد مخاطب مومن تھے، کافر کیونکہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے، اس لیے الفاظ سختی کے، شدت کے، آیتیں چھوٹی چھوٹی، کیونکہ مناسبت اسی کی ہی ہے. اگر لمبی آیتیں ہوتی تو کون سنتا ہے؟ جس نے اعراض کیا ہوا ہے وہ پہلے سے نہیں سننا چاہتا. آیت لمبی ہوتی تو پھر ویسے نہ سنتے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین الفاظوں پر مشتمل آیت ہو، یا بعض ایک لفظ کی آیت بھی ہے، تو اسے وہ غور سے سنتے ہیں، نہ بھی سننا چاہے تو کان میں پیغام پہنچ ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. تو انداز بیان کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سختی اور شدت کے الفاظ اور چھوٹی چھوٹی آیتیں، کیونکہ مخاطب عمومی طور پہ مشرکین ہیں اور کفار ہیں. اور مدنی آیات میں نرمی اور آسانی کی آیات اور لمبی لمبی آیات ہیں، کیونکہ مخاطب عمومی طور پہ مومنین ہیں. پیغام کے اعتبار سے دوسری بات پیغام تھی، مکی صورتوں میں عمومی اور خصوصی دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. عمومی طور پہ جو پیغام ہے وہ توحید اور عقیدے کا ہے، توحید اور عقیدہ. میں الگ الگ اسے بیان کروں تاکہ آسان ہو جائے، اور توحید عقیدے میں سے ہی ہے، لیکن زیادہ زور دیا گیا عقیدے توحید پر، مکمل عقیدے میں سے زیادہ تر توحید کی ہی بات ہوئی ہے. عمومی طور پر توحید اور عقیدہ اور خصوصی طور پر توحید عبادت اور آخرت پر ایمان، یہ مکی آیتوں کا پیغام ہے. مدنی آیتوں یا مدنی صورتوں کا پیغام عمومی طور پر عبادات اور معاملات دو چیزیں ہیں, اور ان میں سے خصوصی طور پر جو ہے احکام المنافقین اور احکام الجہاد, منافقوں کے احکام اور جہاد کے احکام دو. ساتھ سلو پڑ گئے, میں نے ایک نشست میں پورے سورہ کی تفسیر کرنی ہے, ابھی تو ہم نے سورت کا آغاز بھی نہیں کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے, لکھا ہوا تو پہلے بھی موجود ہے. پھر سے مختصر بیان کرتا ہوں, میرے ساتھ اب ذرا غور سے سنیں, کچھ رہ گیا تو بعد میں پھر کسی ساتھی سے کر لینا. مکی اور مدنی دو قسم کی صورتیں ہیں. رول آف ٹو کی ہم بات کر رہے ہیں. مکی اور مدنی کی تقسیم دو اعتبارات سے ہوئی ہے. نمبر ایک انداز بیان, نمبر دو پیغام. انداز بیان کے اعتبار سے مکی صورتوں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, سختی اور شدت کے الفاظ اور چھوٹی چھوٹی آیتیں مختصر سی. مدنی صورتوں میں انداز بیان نرمی اور آسانی کا ہے اور آیتیں لمبی لمبی ہیں. پیغام کے اعتبار سے مکی صورتوں میں عمومی طور پہ جو پیغام ہے وہ توحید العقیدہ کے تعلق سے ہے, اور اسے کہتے ہیں آیات الایمان. نوٹ کر لیں, آیات الایمان. مکی صورتوں میں آپ کو آیات الایمان ہی نظر آئیں گی زیادہ تر, جن میں توحید اور عقیدہ کا ذکر ہے, خصوصی طور پر توحید عبادت یا توحید الوہیت اور آخرت پر ایمان, خصوصی طور پر الایمان بالبعث, دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, آخرت پر ایمان. اور اس سے اگر ہم خاص چیز پر دیکھیں, زیادہ تر دوبارہ زندہ ہونے ایمان پر زیادہ زور دیا گیا ہے. مدنی صورتوں میں عمومی طور پر عبادات اور معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں, خصوصی طور پر مرافقوں کے احکام اور جہاد کے احکام. اور ان آیات کو آیات الاحکام کہا جاتا ہے, اور یہ مدنی صورتوں میں آیتیں پائی جاتی ہیں. واضح ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. سورۃ النازعات, بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے, والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں بدکاروں کی روح غرق ہو کر کھینچ کر نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرا کھول کر مومنوں کی روح آسانی سے نکالنے والے ہیں. والسابحات سبحا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں. فالسابقات سبقا, پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آگے بڑھنے والے ہیں. فالمدبرات امرا, پھر ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز قسم سے کیا ہے, اور جب میں نے کہا یہ سورت مکی سورت ہے تو اس میں آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ابھی میں نے بتایا ہے پیغام کے اعتبار سے, اس سورت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے آخرت پر ایمان, جس کا آغاز موت سے ہوا ہے, اور موت قیامت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے, جسے چھوٹی قیامت بھی کہا جاتا ہے, قیامت الصغرى کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو خاص الفاظ بیان فرمائے ہیں اس سورت, اس عظیم سورت میں, وہ ہے قسم سے اس سورت کا آغاز کیا ہے. قسم کے احکام اور مسائل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مختصراً. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی بھی قسم کھا لیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہی, تدبیر کرنے والا ہے, اسی کی مرضی, اسی کا حکم چلتا ہے. لیکن مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا شرک ہے, جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ قسم کھائے ورنہ خاموشی اختیار کرے. دوسری حدیث میں, جس نے غیروں کی قسم کھائی ہے اس نے شرک کیا یا کفر کیا. تو ان حدیث ثابت ہوتا ہے کہ غیروں کی قسم کھانا شرک ہے, شرائن جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں, اور ابتدا والنازعات غرقہ سے کیا ہے. سورۃ النبأ کی آخری آیت کیا تھی؟ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. یہ کافر مرا کیسے تھا؟ اس کو موت کیسے آئی تھی؟ یہ تو میدان محشر میں جب حساب کتاب دیکھے گا اور اپنا انجام اسے نظر آئے گا تب یہ حسرت بھرے الفاظ کہے گا اس کو موت کیسے آئی تھی. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ نہیں؟ مکی آیتوں میں محاجہ بھی ہوتا ہے, حجت قائم کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ سننے والا معرض ہے, ماننا نہیں چاہتا. تو اس سے پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خود جواب دے دیتا ہے. سبحان اللہ, کیسے مرا تھا یہ؟ والنازعات غرقا. فوراً اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تسلسل سے قرآن مجید تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ مرا کیسے تھا؟ یہ تو انجام اس میدان محشر میں مرا کیسے تھا؟ والنازعات غرقا. کافر بدکار انسان جب مرتا ہے, جب اس کو موت آتی ہے, تو خاص فرشتے جہنم سے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, ان کے پاس جہنم کے کفن ہوتے ہیں, اور فرشتہ آ کے کہتا ہے اے خبیث روح نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے سخت ناراض ہے. جب روح یہ سنے گی اور کالے سیاہ چہرے والے فرشتے دیکھے گی تو ڈر جائے گی. پہلے تو اس نے دیکھا ہے, پہلے سے ڈری ہوئی ہے. جب یہ خبر سنے گی سختی سے یہ فرشتہ کہے گا کہ تیرے رب تجھ سے آج سخت ناراض ہے, تو وہ غرق ہو جائے گی جسم کے اندر اور پھیل جائے گی ڈر کے مارے. تو فرشتہ اللہ کے حکم سے جو جس نے روح قبض کرنی ہے وہ اس شخص کے جسم اندر بھی غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, اور اس کی روح کو ایک جسم کے ایک ایک حصے سے نکالتا ہے, کھینچ کے. وہ نکلنا نہیں چاہتی ڈر کے مارے, تو کھینچ کے نکالتا ہے. تو اس پیغام کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہے ہیں, والنازعات, دو لفظ میں والنازعات غرقا. مجھے بیان کرنے میں 5 منٹ لگ گئے ہیں, وہ تقریباً 200 الفاظ میں نے کہے ہوں گے شاید. اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں اس پوری تقریر کو دو لفظوں میں بیان فرمائے, والنازعات غرقا. کافر روح بھی نکل گئی ہے اور اب عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب عمل اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. جو وہ کر چکا ہے اب اس کا انجام اس نے دیکھنا ہے, اس کا حساب دینا ہے. جب اس کا ذکر کیا ہے والنازعات غرقا, اچھا مومن پھر کیسے مرا ہے؟ فوراً سوال ذہن میں آتا ہے. کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کا انجام ان سے اچھا ہو سکتا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناشطات نشطا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی, یہ فرشتے ویسے فرشتے نہیں ہوں گے جنہوں نے ابھی اس کافر بدکار کی روح کو قبض کیا ہے. والناشطات نشطا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کو آسانی سے قبض کرتے ہیں. اچھا کیسے نکالتے ہیں؟ اب دیکھیں قرآن جی عربی زبان میں نازل ہوا ہے, غرقن ہے اور نشطن ہے, اور یہ دونوں عربی لفظ ہیں. غرق ہونا بھی ہم جانتے ہیں, غرق ہونا کیا ہوتا ہے, اور نشتن عام طور پہ جو مشکیز ہوتی ہے پانی کی. آج کل تو بوتلیں ہیں اور ہمارے پاس یعنی ٹیکنالوجی ہے, فریج وغیرہ ہے اور ڈسپنسر وغیرہ پانی کے ہیں, تو بڑے آسانی سے ہم ایک یوں پریس کرتے ہیں پانی آسانی سے نکلتا ہے. اس زمانے میں پانی کی قلت تھی اور مشکیزوں میں پانی لے کے آیا کرتے تھے, اور مشکیز کے اوپر ایک گرہ ہوتی تھی تاکہ پانی جو بس گرنے نہ پائے, اور اتنی آسانی سے اس گرہ کو ڈالتے تھے تاکہ بندہ پیاسا ہو تو پھر اس کو یہ آدھا گھنٹہ لگے جیسے کہ اس کو کھولتے کھولتے ٹائم لگ جائے. تو یوں اس کو پکڑتے تھے ایک جگہ سے, صرف کھینچنے کی دیر تھی اور فوراً پانی قطرے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آسان ترین مثال تھی نا اس زمانے کی, اس سے مومن کو قبض کرنے کا بیان فرمایا ہے. وہ ناشطات نشطہ, جیسے کہ مشکیز کو پانی نکالنے کے لیے اس سے گرہ کو صرف تھوڑا سا کھول دیا جاتا ہے اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ مومن کو روح کو اس طریقے سے قبض کرنے کا حکم دے گا. پھر اور بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو یہ روح لے کے جاتے ہیں. پھر کہاں جاتے ہیں؟ فرشتے ہیں تو آسمان کی مخلوق, زمین پہ کیسے رہتے ہیں؟ یہ چلتے پھرتے کیسے ہیں؟ پھر قسم کے اندر والسابحات سبحا, قسم ان فرشتوں کی جو تیرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, اور فرشتوں کی حرکت تیرنے سے ہوتی ہے. روح جب لے کے جاتے پھر زمین پہ نہیں رہتے, چاہے وہ کافر بدکار کی روح ہو چاہے مومن کی روح ہو, آسمان کی طرف لے کے جاتے. کافر روح کوئی بھی واپس لے کے آ جاتا ہے اور مومن کی روح کو بھی واپس لے کے آ جاتا ہے, دونوں کو برابر طریقے سے نہیں لے کے آیا جاتا. فالسابقات سبقہ, پھر فرشتے جو ہے یہ سبقت, اللہ کے حکم جب سنتے ہیں تو سبقت لے کے جاتے ہیں آگے. یعنی یہ پیغام ہے اے مومن, تیری روح تو آسانی سے قبض ہونے والی ہے انشاءاللہ جب تو مرے گا, لیکن تو میرے احکام کس طریقے سے سنتا ہے, پھر احکام کس طریقے سے بجا لاتا ہے. میرے ایسی مخلوق بھی ہے ایک حکم پر سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے پر, کیا تو بھی ایک طرف سبقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یعنی یہ پیغام چھپا ہوا ہے سبحان اللہ. فالسابقات سبقہ, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. فمدبرات امرہ, اور پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی. فرشتے میں اتنی طاقت ہے, اتنی سپیڈ ہے اور اتنی بڑے فرما بردار ہیں کہ ان کی اپنی بھی کوئی چلتی ہے, کچھ نہیں چلتی. فمدبرات امرہ, تدبیر تو وہ کرتے ہیں, خاص فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور اللہ نے ان کو متعین کر دیا, ان کے ذمہ کام لگا دیا ہے. ذمہ ہمارے ذمہ ایک کام لگایا ہے اور فرشتوں کے ذمہ کئی کام ہیں, ان میں سے بعض فرشتوں کے ذمہ خاص کام بھی ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام موکل ہے کس کے لیے؟ وحی کے لیے. اسرافیل سور پھونکنے کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام, موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے, اور فرشتے جو لکھ رہے ہیں دائیں بائیں وہ لکھ رہے ہیں. رضوان جنت کا فرشتہ ہے, اور مالک جہنم کا فرشتہ داروغہ ہے. تو یہ خاص عمل بھی ہے فرشتوں کے, سبقت بھی لے جاتے, تدبیر بھی کرتے, لیکن اللہ کے حکم سے کروں گا, اپنی مرضی کوئی نہیں چلتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقدمے کے بعد, یوم ترجف الراجفہ, یہ تو فرشتوں کی بات تھی, اصل بات اب یہ آنے والی, اب ذرا سن اے انسان. یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعہ الرادفہ, اس کے پیچھے آنے والی آئے گی. سور پھونکا جائے گا, دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا اور دنیا کا خاتمہ ہوگا. پہلا سور پھونکے گا سب ختم ہو جائے گا, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب دوبارہ زندہ ہوں گے. ترجف الراجفہ تتبعہ الرادفہ, یہاں پہ دیکھیں آپ, بیچ میں کوئی لفظ نہیں ہے, کوئی اور حرف نہیں ہے. مرنے والے کو لگے گا کہ سور پھونکا گیا ہے, سب ختم ہو گیا ہے, دوبارہ سور پھونکا گیا میدان محشر میں, ہم پھر دیکھیں گے اپنے آپ کو اس وقت ہم نے کیا حساب دینا ہے. کیسے لوگ ہوں گے اس دن؟ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ, کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے, ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. دوبارہ زندہ ہوئے حالت کیا ہے؟ قلوب یومئذ واجفہ, اس دن بعض لوگوں کے دل کی حالت یہ ہوگی, شدید ڈر ہوگا, ڈر کی وجہ سے شدید دھڑک بھی رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی. دل کی حالت بتائی اور نگاہوں کی حالت بھی بیان فرمائی. کہیں گے کیا؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ, وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ, کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ قالو, پھر وہی جواب ہوئی دیں گے. قالو تلک اذن کرت خاسرہ, وہ بولے یہ پھر خسارے والی واپسی ہے. اگر واپسی کا دن آیا ہی ہے اور ہم نے حساب کے لیے کھڑے بھی کر دیے گئے ہیں, تو پھر خسارے کے سوا کچھ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ ایک قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ ان کے برعکس ہیں, جو سکون میں ہوں گے, اطمینان میں ہوں گے, خیر میں ہوں گے, کیونکہ زندگی ان کی خیر پہ گزری ہے, ایمان و توحید اور سنت پہ گزری ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے, اسلام اور ایمان میں گزری ہے. ان کے دل بھی مطمئن ہے, خشوع و خضوع طاری تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, بات تو یہ ہے ایک صرف ڈانٹ پڑے گی جس سے وہ میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ مثال کے طور پر قصہ بیان فرماتے ہیں جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ مومن اور کافر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. انجام تو بتا دیا ہے, اب زندگی میں کیسے لوگ تھے, یہ قصہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هل اتاک حدیث موسیٰ, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا, جب اس کو اس کے رب نے پکارا طوا کے مقدس میدان میں. کیوں پکارا, کیا پیغام دیا؟ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ فرعون کے پاس جاؤ, بے شک اس نے سرکشی کی ہے, حد سے گزر چکا ہے, طغیانی پہ اتر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر, العظم رسول میں سے, اور انبیاء مومنوں کے سردار ہوتے ہیں. دوسری طرف اس دنیا کے بدترین کافر, بدترین انسان جو کافروں کا سردار تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو, اس عظیم پیغمبر کو اپنے اس بدکار بندے کی طرف بھیجا ہے, فرعون کی طرف. یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے, طغا, طغانی پہ آ گیا, حد سے گزر گیا ہے. کہنا کیا ہے, فقل هل لك الا ان تزكى, ابتدا دیکھا ہے بس, تم اسے کہو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سنور جائے, کیا تو سدھرنا چاہتا ہے کہ نہیں سدھرنا چاہتا. فرعون یہ سمجھتا ہے کہ وہ سدھرا ہوا انسان ہے, ہر کافر سمجھتا ہے کہ وہ سدھرا ہوا انسان ہے, ہر بدکار سمجھتا ہے کہ وہ سدھرا ہوا انسان ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب اسے کوئی نصیحت کرتا ہے, وہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے, اگر وہ جانتا نہیں تھا, اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غلطی میرے اندر موجود ہے, حجت قائم ہو گئی ہے, اور اکثر تو جانتے ہی ہیں. الغرض, هل لك الا ان تزكى, کہ تزکیہ چاہتا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے, کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے, اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہتا ہے, راہ راست کو اختیار کرنا چاہتا ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, سنورے گا کیسے تو, سدھرے گا کیسے تو, میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں جو تجھے تیرے رب سے جا کے ملا دے اور تو ڈرنے والا بن جائے. یعنی میں کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں تمہارے لیے. سبحان اللہ. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں بس تو ڈر جائے. فرعون سرکش تھا اور انکار کیا, بھائی تو ہے کون, میں تو تمہیں جانتا ہوں, ایک قتل کر کے تم بھاگے ہوئے انسان ہو, اور اس وقت تم یہ کہہ رہے کہ تم بڑا پیغام لے کے آئے ہو میرے لیے, اور وہ بھی اپنے رب کی طرف سے لے کے آئے ہو. تو اس سے پہلے کہ فرعون اپنی طاقت دکھاتا اور کوئی نقصان پہنچاتا موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی حفاظت پہلے سے ہی کر رہی تھی. معجزہ, بڑی آیتیں اپنے پیارے پیغمبر کو دی ہیں تاکہ فرعون کے شر سے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسمان بجلی گرا دیتا نا فرعون پہ, نہیں کن فیکون سے دل کی دھڑکن رک جائے, فرعون کیا کر سکتا ہے, لیکن نہیں, یہ دین فطرت ہے, تاکہ صرف تباہی, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف دنیا کو تباہ کر دے اور فاتح ہو جائے, یہ کس نے کہا ہے, تو پھر مومن کون رہے گا, عبادت کون کرے گا, فرما برداری اپنے رب کے کون کرے گا, جب سب کے خاتمہ کرنا ہے تو بچے گا کون. تو اصل مقصد صرف فرعون نہیں تھا, اس کے سارے ساتھی سارے کافر تھے, سب پہ حجت قائم ہونی تھی, اور اصل مقصد بھیجنے کا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرنا تھا. اس نے اگر ہدایت کے راستے کو اپنا لینا تو اس کے لیے بہتر ہے, انکار کرنا تو اسی کے لیے نقصان ہے. اور اسے اللہ نے عقل بھی دی تھی, سمجھ بھی دی تھی, اپنے ملک کا بادشاہ تھا, پاگل تھا کیا, یہ چھوٹا بچہ تھا, غیر مکلف تھا, نہیں. اب اس نے کیا کیا, اس سے پہلے کہ وہ اپنی طاقت دکھا کر کوئی نقصان پہنچاتا, فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آیت دکھا دی, لاٹھی ہاتھ میں ہے, اللہ کے حکم سے پھینکی, وہ سام بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آیت دکھا دی اور اپنا کام کر دیا. اب ریئیکشن دیکھیں فرعون کا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَكَذَّبَ وَعَصَى, فَكَذَّبَ زبان سے جھٹلایا, وَعَصَى دل سے انکار کیا. ثم ادبر یسعى, پھر پیٹھ موڑ کر چل دیا. سبحان اللہ, یعنی سرکشی کی انتہا, طغیانی ہوتی ہے لیکن انتہا کر دی ہے. صرف زبان سے انکار نہیں کیا, صرف دل سے نہیں کیا, عمل سے بھی کر کے دکھایا ہے. کافر تو کافر ہی ہوتا ہے نا, سارے کافر برابر, انجام میں سب برابر ہیں, سب جہنمی ہیں. اور جہنم کے بھی نعوذ بالله درکات ہیں, کوئی نیچے کافر ہے, کوئی سخت عذاب, کی اس سے کم, کی اس سے کم. الغرض جہنمی تو وہ ہے, لیکن دنیا میں بھی جیسے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ, ان کا انجام بھی ویسے ہوگا قیامت کے دن. سب برابر نہیں ہوں گے, جہنمی تو ہیں وہ سارے, لیکن عذاب میں برابر نہیں ہوں گے. اب سرکشی دیکھیں, جب طغا فرمایا ہے, اب اس طغیانی کو دیکھیں کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. زبان سے بھی طغیانی ہے, دل سے بھی ہے, اور عمل سے بھی ہے. صرف تین لفظ میں, فکذب وعصى ثم ادبر یسعى. اچھا پھر کافی ہے؟ نہیں. فحشر فنادى, جمع کیا لوگوں کو, سب کو, اور اعلان کیا. فقال انا ربكم الاعلى, پوری دنیا میں سب سے بدترین بات اگر کسی انسان نے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بس یہ کہنا تھا. ف وا نہیں ہے, واخذه نہیں ہے. فاخذه الله نکال الاخره والاولى, تو اللہ تعالی نے, بس اللہ تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا. فا کیوں ہے؟ تھوڑی مہلت تو دی تھی نا, جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, آسمان سے بجلی گر کے اسے خاتمہ ہو گیا, زندہ رہا کہ نہ رہا, اللہ نے پھر بھی موقع دیا ہے. اے فرعون, تو سدھر جا, سنبھل جا. تو ایک آیت نہیں, 9 آیات, 9 آیت اللہ تعالی نے دکھائی ہے فرعون کو. سبحان اللہ. اور آخر میں جب سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور طریقا یبسا بن گیا, وہاں پہ فرعون دہل گیا تھا. لیکن ہٹ درمی اتنی تھی, سرکشی اتنی تھی, زبان پہ کلمہ نہ آ سکا. جب غرق ہونا دیکھا کہ اب غرق ہو رہا ہوں, اب کوئی راستہ نہ رہا. یہی نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی تھی, اب یہی اسی پانی میں غرق ہو رہا ہوں میں. میں کہاں کر رب, میں تو اپنے آپ کو اس پانی سے نہیں بچا سکتا. میں تو اس وقت اقرار کیا کہ بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لے آیا ہوں. نہیں, اب کوئی فائدہ نہیں ایمان کا. جب موت سامنے آ جائے اور روح حلق تک پہنچ جائے, توبہ کا دروازہ بند ہے. تم مہلت دی تھی, زندگی ساری مہلت دی تھی, تمہیں صحت بھی دی, عافیت بھی دی, مال بھی دیا, دولت بھی دی, ملک بھی دیا, نوکر بھی دیے. اپنے مومنوں کو میں نے تمہارا غلام بھی بنایا. 600 سال کی غلامی تھی بنی اسرائیل کی, اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس شرکس نے آخری وقت تک کفر کی حالت میں اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھتا رہا. دل کی گہرائی میں مانتا تھا کہ وہ خالق نہیں ہے, رازق نہیں, تدبیر کرنے والا ہے, کسی اور نے اس کو پیدا کیا ہے, کہ اور اس کو رزق دیتا ہے, کہ اور اس کو صحت اور عافیت دیتا ہے, اس کو پتا تھا. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکار تو کیا ہے, جھٹلایا تو ہے. جاننے کے بعد جحود تو مطلب ہے جاننے کے بعد جھٹلانا, جحود تکذیب, ویسے جھٹلا دینا بغیر جاننے کے بعد. تو جاننے کے بعد جھٹلایا فرعون نے اور اس کی قوم نے, اب نفس پہ ظلم کیا ہے سرکشی کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. الغرض, فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. اب اس پورے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈر جائے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں کے لیے عبرت ہے ایسے قصوں میں. اب یہ انسان سب سے بڑا طاقتور ہو جائے, سب سے بڑا بادشاہ ہو جائے, لیکن کفر کا راستہ اختیار کر لے, نافرمانی کا راستہ اختیار کر لے, فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑے سرکش نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے انجام کیا ہوگا؟ فرعون کو اس کی طاقت نے, اس کے مال نے, اس کی دولت نے, اس کی سرکشی نے, اس کے شر نے اللہ کے عذاب سے نجات نہ دلا سکی. تو یہ انسان تو کیا کر سکتا ہے؟ اور فرعون کے بعد کون ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی بننا چاہتا ہے یا بن بھی جائے اور اپنے رب سے مقابلہ بھی کرے, جنگ پہ اتر آئے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے جنگ بھی کر لے, اور پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائے, ممکن ہے کیا؟ سبحان اللہ, عبرت ہے ان کے لیے جو ڈر جاتے ہیں. اس لیے جو ڈر جاتا ہے اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. عجب بات ہے کہ انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, بہت کم لوگ ڈرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی زندگی کی حالت کو دیکھ لیں. میں صرف کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں, میں آج اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو اتنی بڑے منہ کھول کے اتنی لمبی زبان نکال کے کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اور یہ پھر یہی مسلمان ہوتا ہے نافرمانی کرتے وقت اپنے رب کو بھلا دیتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. کبھی بیوی کے ڈر کی وجہ سے, کبھی اولاد کی ڈر کی وجہ سے, کبھی دوستوں کی ڈر کی وجہ سے, کبھی نوکروں کی ڈر کی وجہ سے بھی. بس جو ڈر گیا, جسے کہتے ہیں جو ڈر گئے وہ مر گیا. کیسے مر گیا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ سے کسی اور چیز سے ڈرتا ہے نا وہ ہلاک ہو جاتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کا انجام بھی درست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو تو دیکھ لیا, فرعون کی طاقت بھی دیکھ لی ہے, اس سے بڑھ کر کیا کافر آنے والا ہے؟ اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اے انسان ذرا دیکھو اپنے آپ کو, کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ انسان اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے, 6 فٹ 5 فٹ کا قد, یوں آسمان کی طرف دیکھتا ہے, جہاں تک نگاہ جاتی آسمان ہی آسمان ہے. ختم ہونے کو نظر آتے کبھی؟ سبحان اللہ. کیا تمہارا پیدا کرنا, اے انسان مسکین حقیر فقیر, ذرا اپنے اوقات تو دیکھو تم, کیا تمہارا بنانا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا اور پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے, لیکن اے عقل والے انسان ذرا تو سوچ. انکار تو نے کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اچھا ذرا سوچ پھر, کیا تمہارا دوبارہ زندہ کرنا, اچھا دوبارہ نہیں, تمہارا ابتدان پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے, اتنے بڑے وسیع آسمان کو؟ جواب کیا ہے؟ آسمان ہی ہے, معروف بات ہے. کافر بھی اقرار کرتے کہ آسمان عظیم مخلوق ہے, اور انسان کے سامنے تو کچھ, انسان کیا ہے اس کے سامنے؟ اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اچھا, رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. چھت کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو صرف بنانا ہے, پھر بہترین طریقے سے بنانا ہے. رفع سمکہ فسواہ, سیدھا بھی کر دیا ہے, ہموار کر دیا ہے, بلند بھی کر دیا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهُ أَخْرَجَ ضُحَاهَا, اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کو دن کو روشن کر دیا. کبھی سوچا اگر ہمیشہ دن ہوتے ہمیشہ رات ہوتی ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ یہ اتنا ہماری آسانی کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی ثبوت ہے. جو آسمان کے حالات کو بدل سکتا ہے, اتنی طاقتور اور قادر رب ہے, تو پھر وہ مجھے نہیں بدل سکتا, میری حالت نہیں بدل سکتا, یہ مجھے پکڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا. آسمان زمین کا کیا ہوا؟ والارض بعد ذلك دحاها, اور جس زمین پر تو چلتا ہے انسان اسے سیدھا کس نے کیا ہے, ہموار کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی. اس کے بعد یعنی آسمان کو اٹھانے کے بعد اور بنانے کے بعد زمین کو بچھا دیا ہے, بچھونا بنا دیا ہے. کبھی پہاڑ پر چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کتنی مشکل و مشقت ہوتی ہے؟ اگر ساری زمین ایسے ہوتی جیسے کہ پہاڑ ہے, کیسے رہتے ہیں؟ لیکن بچھا دیا ہے زمین کو, کھلے کھلے میدان ہے, سیدھی زمین ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها, زمین کو ہموار بھی کیا, بچھا بھی دیا ہے, پھر نکالا اس زمین میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. یہ پانی زمین کا ہی ہے, اسی سے نکالا ہے, یہ چارہ بھی زمین سے نکلا ہے. والجبال ارساها, اور پہاڑوں کو قائم کیا. یہ سب کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ متاع لکم ولانعامکم, تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. دنیا ہماری ایسے گزرتی ہے, ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ہر چیز سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، یہاں تک یہ سورج جو لاکھوں میل ہم سے دور ہے اس سے بھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، سولر سسٹم ہم نے بنایا ہے، اس کی انرجی اس کی طاقت سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بڑے بڑے مخلوقات ہمارا مسخر بنا دیا ہے. شریف مخلوق مشرف مخلوقات کہلاتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں کو چیر کے بھی راستے بنائے ہیں، آسمان میں جہاز بھی چلائے ہیں، سمندروں میں آبدوزیں بھی چلائی ہیں، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا نہیں ہے، سبحان اللہ، آسانی کر دی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کتنی بتاؤں میں، کون کس نعمت کا ذکر کروں میں؟ لیکن یاد رکھیں، ہر نعمت کا ہم نے جواب دینا ہے، ایک ایک نعمت کا جواب دینا ہے. واللہ یہ ایئر کنڈیشننگ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ آسانی سے بیٹھے ہیں، یہ کرسی کے بھی ہم نے جواب دیجیے، جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس آسانی سے بیٹھے ہیں، اس نعمت کا ہم نے جواب دینا ہے. نعمتیں گن نہیں سکتے تو جواب کیا دیں گے ہم، کس کس کے جواب دیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لتسألن، لازمی طور پہ سوال کیا جائے گا. فائدہ اٹھاتے رہے، اٹھاتے اٹھاتے موت آ گئی. موت سے سورت کی ابتدا ہوا، اب دیکھیں اختتام کیسے ہو رہا ہے سورت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، قیامت آئے گی، طامت الکبرى آئے گی. دنیا بہت سارے مصیبتیں آتی رہے، سب سے بڑی مصیبت دنیا کے اعتبار سے موت ہے، اور اس سے بڑھ کر مصیبت قیامت کا دن ہے. طامت الکبرى، طامت الصغرى موت ہے، اور اس سے پہلے دنیا میں کتنی بھی کوئی انسان سوچ لے سب سے بڑی مصیبت ابھی تک کیا اس کو آئی ہے، مال کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، اولاد کا فقدان ہے، کیا چیز ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، سب سے بڑی مصیبت دنیا کے اعتبار سے موت ہے. مصیبت الموت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت ہے، اور اس سے بڑھ کر طامت الکبرى، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعى، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا، اپنے اعمال یاد کرے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے سارے. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، واللہ ہمارے سامنے یہ سارے کے سارے اعمال مرنے کے بعد میدان محشر میں ہمیں دکھائے جائیں گے. ایک طرف اعمال دیکھ رہے ہوں گے اپنے، دوسری طرف وبرزت الجحیم لمن یرى، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھ رہا ہوگا، اور اس وقت سب دیکھیں گے. 70,000 لگام، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، گسیر کر جہنم کے لے کے آئیں گے. ذرا اندازہ لگائیں اس دن کیا حالت ہوگی اس انسان کی. دو قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ جو جہنم آئی ہے نا سامنے، جو دکھا دی گئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اسے بچنے والے ہیں. جو ایندھن بنیں گے وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، اور کیوں جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَى، پس جس نے سرکشی کی، فرعون بھی کیا کیا تھا فرعون نے، اذهب الى فرعون انه طغى، ایک راستہ فرعون کا ہے، سب سے بڑا طاغیہ وہ تھا اپنے زمانے کا، اس کے بعد اس کے راستے ہر وہ شخص جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ بھی طاغیہ ہے اور طغیان پہ اترنے والا ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرعونیت موجود ہے، سرکشی موجود ہے. بس جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یہ تو لازم اور ملزوم ہے. سرکش وہی کرتا ہے جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے. دنیا کا پجاری ہے, عبد الدرہم عبد الدینار ہے, اسے دنیا ہی چاہیے. آخرت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. کافر تو مانتا ہی نہیں ہے. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جو مرنے کا یقین بھی رکھتے ہیں, آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں, جنت و جہنم کا پر یقین بھی رکھتے ہیں, لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے لیے اپنے رشتوں کو توڑا ہے, والدین کو رلایا ہے, اپنے دوستوں سے جدائی ہوئی ہے, مسلمانوں سے مسلمان پر ظلم کیا ہے, رشوت لی ہے, سود کھایا ہے, ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں, حرام کھا رہا ہے, یہاں تک اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا ہے. کیوں دنیا کے پیچھے؟ ارے دنیا تو چھوڑ کے جانے والا ہے نا, ساتھ لے کے جائے گا کیا؟ سن لو, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, اس سرکش انسان کی ایک نشانی بھی تھی دنیا میں. اب سرکش دنیا میں کرتا تو اسے نظر نہیں آتی تھی, اس کی ایک نشانی جو سب دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی اپنے حساب کر سکتے ہو. ہر انسان سن لے, جو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سرکش ہے کہ نہیں, وہ دیکھ لے اس کے دل میں دنیا کی کیا قیمت ہے, پتہ چل جائے گا. دنیا کا پجاری, دنیا کے پیچھے بھاگنے والا سرکش انسان ہے, اور اس کا انجام, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. آج ہم یہ نظارہ سامنے, ہم اللہ کے کلام پڑھ رہے ہیں, یوں لگتا ہے کہ سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, بارے اندازے بیان دیکھے. واللہ وہ دن آنے والے جو حقیقتاً ہم یہ سب ہوگا, حقیقتاً ہوگا. آج وقت ہے سوچنے کا, سمجھنے کا, سدھرنے کا. کل وقت حساب کا ہوگا. انجام کے صرف ایک دو راستے, دو انجام ہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, سے اگر بچنا ہے, کہ یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس سے اگر بچنا ہے تو پھر سن لو, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے, اور اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو, اپنے دل کو خواہش نفس سے روکے رکھا, منع کرتا رہا, اے نفس تو صبر کر, حرام سے بچ, حرام کی طرف مت دیکھ, حرام مت سن, حرام کی طرف مت جا, صبر کرتا رہا ہے, اپنے نفس کو روکتا رہا ہے, ڈانٹتا رہا ہے, کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے اس کے حساب کے لیے اپنے رب سے کھڑا کر دیا جائے گا. اور وہ ڈرتا ہے اپنے رب سے, وہ شرماتا ہے کہ جب مجھے اندر پسند نے کھڑا کر دیا جائے گا, اب ذرا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا, کیا حساب دوں گا میں. اور یہ لازم اور ملزوم ہے, یاد رکھیں, جو حساب سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس کو بھی برائی سے روکتا رہتا ہے, اور جس کو حساب کہ کوئی پرواہ نہیں ہے, اس نے اپنے نفس کو آزاد کیا ہوا ہے, وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے والا ہے, چلنے والا ہے. وہ آثر الحیات الدنیا میں سے ہے. دنیا کی زندگی کو کون ترجیح دیتا ہے, جس کی نفس آزاد ہو یا قید ہو؟ آزاد نفس ہے, اس کی مرضی. اب کافر کے لیے دنیا جنت ہے, اس کی مرضی, کیا روکے گا اسے کافر کو؟ کافر نے اگر کوئی چیز چھوڑنی ہے تو لوگوں کے ڈر سے چھوڑے گا, اپنے مفاد کے لیے چھوڑے گا, اللہ کے ڈر سے کیا چھوڑے گا وہ؟ لیکن مومن جب کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اپنے رب کے ڈر سے چھوڑتا ہے. دونوں برابر ہیں کیا؟ تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اچھا یہ تو سب ہو گیا, پتہ بھی چل گیا, انجام کا پتہ بھی چل گیا, قیامت آئے گی کبھی؟ قیامت الکبرا کب آئے گی؟ سوال تو پھر بنتا ہے نا, دماغ میں آتا تو ہے نا. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تاقیمت پیغام رہے گا. یہ اس دن کے لیے بھی ہے جب ابو جہل ابو لہب یہ سن رہے تھے, جب مومن بھی سن رہے, صحابہ کرام بھی سن رہے تھے. تو پھر قیامت آئے گی کب؟ یہ قیامت الکبرا کب آئے گی؟ تو دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ایک سوال کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تاکہ تیاری کریں مرنے کی, اور اس کی اپنے انجام کی دیکھنے کے لیے آج سے تیاری کرنا شروع کر دیں. دوسرے قسم کے لوگ جو صرف مذاق اڑاتے رہتے ہیں, کہاں سے چیخ بات ہے, کہاں پہ سچ بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے بس. اچھا آنے تو کب آئے گے پھر؟ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, اچھا اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ قیامت کب آئے گی, ابھی پوچھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو جب آئے گی اس سے پہلے ہم ایمان لے کے آئیں گے اور پھر مر جائیں گے, یا جب قیامت کا پتہ چلے کب آنی اس سے پہلے ایمان لے کے آئیں گے ہم, اپنا سدھار لیں گے ہم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, اس کا قیام کب ہوگا. فیما انت من ذکراها, تمہیں کیا کام اس کے ذکر سے. الى ربک منتہاها, اس کی انتہا تیرے رب کی طرف ہے. انما انت منذر من یخشاها, آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر جائے. منذر من یخشاها, جو قیامت سے ڈرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کو لیتا بھی اور ڈرتا بھی ہے. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, گویا وہ جس دن اس کو دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح. ہر انسان چاہے وہ دنیا میں ایک دن زندہ رہا ہو یا دس دن زندہ رہا ہو یا دس سال زندہ رہا ہو یا پچاس سال زندہ رہا ہو یا ستر سال یا سو سال یا اس سے زیادہ یا اس سے کم, جس دن قیامت کو دیکھ لیں گے اور دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو یوں لگے گا کہ وہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, عشیہ زوال کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک, او ضحاها سورج نکلنے سے لے کر زوال کے وقت تک, یعنی ایک دن پورا ہی اس کا آدھا. یہ ساری زندگی وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے, ستر سال والا بھی یہی کہے گا عشیۃ او ضحاها, سو سال والا کہے گا عشیۃ او ضحاها, اور دس سال والا بھی یہی کہے گا عشیۃ او ضحاها. لمبی زندگی اس کے لیے خیر ہے جس کی زندگی بھی لمبی ہو, عمر بھی لمبی ہو اور اپنے رب کا فرما بردار بھی ہو, موحد ہو, متبع سنت ہو, اپنے رب کا فرما بردار ہو. اور بدترین انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ عمر تو لمبی دے دے لیکن وہ نافرمانی پر اتر جائے, اپنے رب کو ناراض کرتا رہے. دونوں جس کی عمر پچاس سال میں ختم ہوئی یا سو سال میں ختم ہوئی, دونوں مرنے کے بعد میدان محشر یہی کہیں گے جب سوال کیا جائے گا کتنی زندگی گزار کے آئے ہو دنیا میں, لم يلبث الا عشية او ضحاها. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.